ناول جنگلی کبوتر، مصنفہ عصمت چگتائی، آواز داشا، پارٹ ون، پیج نمبر ون. نیم تاریک کمرے میں آبدہ دونوں ہتھیلی سے کنپٹیاں دبائے گمسم بیٹھی تھی. رات آہستہ آہستہ سرمے دھوئے کی طرح کمرے میں بھرتی جا رہی تھی، مگر فضا سے زیادہ گہری تاریکی اس کے ویران دل میں گھٹی ہوئی تھی. آنسو کے سوتے خشک ہو چکے تھے اور پلکوں میں ریت کھنک رہی تھی. پاس کے بنگلے میں ٹیلی فون کی گھنٹی برابر سسکیاں لے رہی تھی. گھر والے شاید کہیں باہر گئے ہوئے تھے. نوکروں کے کوارٹر سے دھیمی دھیمی باتوں اور برتنوں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی. ہاتھ بڑھا کر آبدہ نے ڈبل بیڈ پر پڑے ہوئے کور کی سلوٹ مٹا دی. کاش انسان کے ہاتھوں میں اتنا دم ہوتا کہ دل پر پڑی تہ در تہ شکنوں کو بھی مٹا سکتا. وحشت سے مفلوج ہو کر اس نے سرہانے کا لیمپ جلا دیا. بیڈ کور کے سبز اور سرمئی شگوفے کھل اٹھے. آدھا پلنگ جاگ اٹھا تھا، مگر وہ حصہ جہاں ماجد سوتے تھے قبر جیسی تاریکی میں ڈوبا رہا. ان کے سرہانے کا لیمپ آبدہ کی پہنچ سے بہت ہی دور تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بیڈ لیمپ کی روشنی اس تاریکی کو نہ توڑ سکے گی جس میں وہ ڈوب چکے تھے. عدت ختم ہوئے بھی 6 ماہ بیت چکے تھے. اماں کتنی بار لکھ چکی تھی کہ بیٹی ڈنڈ بار گھر میں کب تک اکیلی جان کو گلاتی رہو گی، مگر آبدہ نے غم کو زندگی کا سہارا بنا لیا تھا. اس کے پاس اور ان کی کوئی دوسری نشانی بھی تو نہ تھی. ماجد کے غم میں دو سراہٹ تھی، گو وہ خوب جانتی تھی کہ ڈبل بیڈ کا آدھا حصہ کبھی اجاگر نہ ہوگا. ہاتھ چھو جانے پر ان کا جسم چونک کر دعوت ہم آغوشی کبھی نہ دیکھ سکے گا، اور اس کمرے میں ان کی مخصوص سگریٹ کی خوشبو کبھی نہ مہکے گی. اب کوئی غسل خانے میں صبح ہی صبح کھڑپڑ کر کے بے سرے گیت نہ گائے گا، نہ بنا شیو کیا کسی کا کھردرا گال ٹھوڑی کو چھیلے گا. این کھڑکی کے پاس چمبیلی کی جھاڑ جھنکار، اس کی بیل پر چڑیاں اودم مچا رہی تھی. کوئی بیل گاڑی چو چو روتی ہوئی سڑک پر گزر رہی تھی. آبدہ دبے پاؤں اٹھی، الماری کھول کر ماجد کی ایک قمیض نکالی، اسے خوب دونوں ہاتھوں سے مسلا، پھر بڑی احتیاط سے زمین پر پھینک دی. کوٹ، پتلون اور ٹائی بے ڈنگے پن سے آدھی کرسی پر آدھی نیچے ڈال دی. دراز میں سے ایک سگریٹ اور لائٹر نکالا، سگریٹ سلگائی، ماجد کی طرف کا لیمپ آن کر دیا اور سلگتی ہوئی سگریٹ ایشٹرے کے ہونٹ پر ٹکا دی. ایک دم کمرے کی ویرانی رفو چکر ہو گئی. آبدہ نے اطمینان سے جھولنے والی کرسی پر بیٹھ کر ماجد کا سویٹر بننا شروع کر دیا. مکن باجی کی شادی میں پہلی بار براتیوں کے ساتھ کہکے لگاتے اسے بھائی ماجد کو دیکھا تھا. وہ اس کے دور کے رشتے کے خالہ کے بیٹے تھے. دیکھا نہیں تھا مگر سنا بہت کچھ تھا. ان کے بارے میں بہت سنا تھا کہ نہایت فلرٹ ہیں، ان گنت ناکام اور کامیاب عشق لڑا چکے ہیں. ہر سال سناونی آتی تھی کہ بھائی ماجد نے کسی ایکٹریس سے شادی کر لی. پھر سننے میں آیا کہ شادی ہونے والی ہے، مگر کسی دوست کی متعلقہ بیوی سے. کبھی سنا ایک لیڈی ڈاکٹر پر مہربان ہے، سول میرج ہونے والی ہے، اور وہ اسکول ٹیچر جس سے بے حد دوستی تھی خودکشی کی دھمکی دے رہی ہے. یہ باتیں سن سن کر بے انتہا گلیمر تاری ہو گیا تھا، اور وہ بھی بھائی ماجد کی ذات سے. لڑکیاں مزے لے لے کر ان کے عشق کے مارکوں پر تبصرے کرتی. بچیا کی شادی کے بعد خاندانی دعوتوں میں بھائی ماجد کو اور قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. قطعی یوسف ثانی نہ تھے پر تھا کوئی چارم کہ مل کر کچھ جی جلتا, کچھ دل میں گدگدیاں سی ہوتی گئیں. لڑکیاں تو بے طرح عاشق بھی ہو چکی تھیں اور بھائی ماجد سے چھیڑی جاتی تھیں. اچھا تو آپ ہیں آبدا, انہوں نے چھوٹتے ہی چھینٹا کیسا تھا. جی, کہ آپ سے کسی نے میری شکایت کی؟ آبدا نے چٹ سے جواب دیا. آ نہیں, تو شکایت تو نہیں کی, یہ میں نے کب کہا؟ آپ نے کہا تو کچھ اسی انداز میں. بڑی کیفیت شناس ہو. جی شکریہ. اور وہ بڑی تیزی سے مڑ کر خالہ بیگم کا ہاتھ بٹانے ڈائننگ روم میں چلی گئی. اسے غصہ آ رہا تھا کیونکہ اس کا دل خام مخواہ اس بری طرح دھڑک رہا تھا. اے بی, ذرا کھیر کے پیالوں پر پستے کی ہوائیاں تو کتر کر چھوڑ دو. یہ لڑکیاں تو خدا جانے کیا پچکاری کر رہی ہیں. خالہ بیگم نے پیاز کے لچھے سیخ کباب کی ڈش میں جماتے ہوئے کہا. آبدا نے دیکھا چار پانچ لڑکیاں دو کھیر کے پیالوں پر بجیا اور ان کے دلہا کا نام پستے کی ہوائیوں سے لکھنے میں جھٹی ہوئی تھی. وہ جھک کر پڑھنے لگی تو شبانہ نے شرارت سے اس کے ہونٹو پر چاندی کا ورق لگا دیا. شبانہ بھائی ماجد کی چھوٹی بہن تھی اور وہ ہر لڑکی کو بھابھی کہہ کر چڑایا کرتی تھی. کھانا کھلانے میں وہ بھائی ماجد کے پاس سے گزری تو انہوں نے چھینٹا کسا. لوگ خاطر مدارت کی آڑ میں ترمال اڑا رہے ہیں. اچھا آپ غیب دان بھی ہیں یا اینک میں ایکس رے لگی ہے جو پیٹ کے اندر کا حال بتا سکتی ہے؟ اسے ترشی سے جواب دیا. خدا سمجھے دل پھر کلانچے بھر رہا تھا. پیٹ کا ایکس رے کرنے کی ضرورت نہیں, ہونٹ جرم کی گواہی میں خود بول رہے ہیں. تب چڑیل شبانہ کھلکھلانے لگی تھی. پونچھنے کے بعد بھی ہونٹو پر چاندی کے ورق کا اثر باقی تھا. لیکن جب اس کی نظر بھائی ماجد کے سامنے رکھے کھیر کے پیالے پر پڑی تو دم نکل گیا. آبدا ماجد پستے کی ہوائیوں سے لکھا ہوا تھا. اس نے چاہا پیالہ بدل دے مگر ہاتھ بڑھایا تو ماجد نے روک دیا. جی یہ میرے حصے کا ہے, میں دوسرا لائے دیتی ہوں. وہ بوکھلا گئی اگر امی نے پیالہ دیکھ لیا یا کسی بڈھے بڑھیا کی نظر پڑ گئی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی. کیوں, اس میں کیا برائی ہے؟ کچھ نہیں نہیں, اس نے جلدی سے پانچ چھ انگلیوں سے پیالہ ڈھک دیا. تو پھر چھوڑیے میرا پیالہ. ماجد کی پانچ چھ انگلیاں اوپر سوار ہو گئیں. آبدا نے جھجک کر ہاتھ کھینچ لیا. او بھائی ماجد نے پیالے کا راز معلوم کر کے لال ہونا شروع کر دیا. آبدا کو کاٹو تو خون نہیں. وہ تیزی سے گلاسوں میں پانی انڈیلنے لگی. بعد میں سے ہنسی آیا کرتی تھی مگر اس روز اس نے شبانہ کی وہ ٹانگ لی تھی کہ روتے روتے نگوڑی کا منہ سوج گیا. ساتھ میں ماجد بھائی کا بھی وہ دھوبی پاٹ کیا کہ یاد ہی کرتے ہوں گے, کیونکہ شبانہ نے سب رو دھو کے اپنے بھیا سے جڑ دیا. شبانہ کو رلا کر کیا ملا؟ مجھ سے نفرت کے اظہار کے اور بھی طریقے ہو سکتے تھے. ویسے اظہار کی آپ کو زیادہ زحمت کی ضرورت نہیں, میں ایسا کند ذہن نہیں ہوں. انہوں نے اسے دوسری کسی دعوت میں گھیر لیا. وہ میں نے غصے میں, اسے غصہ آ رہا تھا کہ اسے شبانہ پر ایسا شدید غصہ کیوں آیا. وہ بچہ ہے, وہ سمجھتی ہے جیسے وہ اپنے بھیا پر جان چھڑکتی ہے. اور بھی سب لڑکیاں ویسے ہی محسوس کرتی ہوں گی. آپ اسے پسند ہیں, بے انتہا پسند ہیں. اپنی دانش میں وہ نہایت دلچسپ حرکت کر رہی تھی. اس بیچاری کے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ کو اس نے اتنی بڑی گالی دے دی. مجھے بڑا افسوس ہے، نہ جانے کیوں میری زبان کو آگ لگ گئی اور میں نے بیچاری کو ڈانٹ دیا۔ آبدہ کا جی چاہا ڈوب مرے، یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ سنیے، وہ جانے لگی تو بھائی ماجد نے اسے روک کر پوچھا، کیا آپ سے جو کچھ کسی کے بارے میں کہا جائے وہ بغیر پوچھے گچھے یقین کر لیا کرتی ہیں؟ نہیں تو پھر آپ نے اسے تانے کیوں دیے؟ میں نے، پتہ نہیں مجھے اس وقت کیا ہو گیا تھا، میں اسے معافی مانگ لوں گی۔ اور ذرا مجھ سے بھی معافی مانگنے کی اہمیت پر بھی غور کیجیے گا، اگر کوئی آپ کے بارے میں ایسی واہیات باتیں کہتا تو با خدا میں کبھی یقین نہ کرتا۔ کیوں یقین نہ کرتے؟ آپ کو کیا پتا کہ میں جانتا ہوں؟ کیا جانتے ہیں؟ آپ کو جانتا ہوں، میری بہنیں مجھے ہر خط میں آپ کی ایک ایک بات لکھتی ہیں، حتیٰ کہ یہ تک کہ فلاں دن آپ نے کون سے کپڑے پہنے تھے۔ او، آبدہ کو پھر غصہ آنے لگا، لیکن صرف خود پر۔ اچھا یہ بتائیے، آوارا، بدماش اور لفنگا ہونے کے علاوہ مجھ میں اور کیا کیا عیوب ہے؟ کچھ نہیں، اس نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ بھائی ماجد تیزی سے مڑ کر اور لوگوں سے باتیں کرنے لگے۔ بھیا ماجد چلے گئے، اس سے ملے بھی نہیں، امی کو سلام کرنے آئے، وہ اندر دبکی بیٹھی رہی، انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا تک نہیں، مگر ایک ہفتے کے اندر اس کا پیغام آ گیا۔ بجیا نے بتایا کہ آبدہ کی مرضی پچھوائی گئی ہے، ویسے امی نے تو حامی بھر لی ہے، یوں ہی رسمن، اور جو میں انکار کر دوں تو؟ ابے دیوانی ہوئی ہو، اتنا اچھا لڑکا ہوا کرے، اگر مجھے پسند ہو تو۔ اے چلو بنو مت، ہم سے اڑتی ہو، منہ سے بڑبڑ بکتی ہو، ذرا آئینہ اٹھا کر صورت تو دیکھو۔ اور لاجواب ہو کر آبدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اے بھی دیوانی ہوئی ہے، اس میں کیا عیب ہے؟ دل ہی تو دیا ہے، کوئی خدا نہ کرے عزت تو نہیں دے دی۔ بجیا مجھے ڈر لگتا ہے، کاہے سے پتہ نہیں۔ چلو دیوانی نہ بنو، پھر کل شادی تھوڑی ہو رہی ہے، ماجد میاں نے تم سے خط و کتابت کی اجازت طلب کی ہے۔ نہیں بھائی، دوسرے خط و کتابت سے کیا ہوتا ہے؟ اے بھی تو کیا کورٹ شپ لڑانے کے ارادے ہیں؟ ارے تم تو اتنی خوش نصیب ہو کہ بات چیت کا بھی موقع ملا، ہم نے تمہارے دھولا بھائی کی ایک جھلک بھینس کی کوٹری میں سے چھپ کر دیکھی تھی، اور اللہ قسم اسے ایک جھلک نے اپنے تو چھکے چھڑا دیے، بس دن رات یہ لگتا تھا وہ آئے ہیں بیٹھے اور گھور رہے ہیں، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں چھیڑ رہے ہیں۔ توبہ، بجیا ہنستے ہنستے لوٹ گئیں۔ دل پھینک بے شک ہوں، مگر اتنا یقین دلاتا ہوں کہ اب تک اس دل کو کسی نے نہیں لپکا، ماجد نے اپنے خط میں لکھا، اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تم سے شادی کرنے کے بعد زاہد خشک بن جاؤں گا، کہ تم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم اپنی چیز واپس لے کر کسی اور کو دینے دو گی یا نہیں۔ میں دل لینے اور دینے کی دل کو چیز نہیں سمجھتی، دل کچھ بھی ہو آپ کی ملکیت ہی رہے گا، آپ جی چاہیں تو بانٹتے پھر جائے گا، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ میں بھاگیدار نہیں بن سکوں گی۔ آبدہ نے جواب دیا۔ بھائی بڑی کٹ ہجتی کرتی ہو، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی؟ ماجد نے لکھا۔ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں، آبدہ نے بڑی سوچ بچار کے بعد جواب دیا۔ شادی کے بعد آبدہ کو معلوم ہوا کہ جو خطوں کے ذریعے بات چیت کر سکتا ہے، وہ جب آمنے سامنے ہو تو انسان کیسا بے بس، کتنا مفتوح محسوس کرتا ہے۔ اس نے کبھی کسی دوسرے مرد سے محبت تو کجا، اس کے خیال کو بھی دل میں جگہ نہیں دی تھی، ماجد کے عشق میں اسے خدا کا جلوہ نظر آیا۔ دونوں ہاتھوں سے اپنی دنیا سمیٹ کر اس کے وجود میں ڈبو دی، مگر نسوانی خودداری کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اگر ماجد کو آنے میں کبھی ذرا دیر ہو جاتی تو وہ بے قرار ڈب ڈبائی آنکھوں سے دروازہ تکا کرتی، لیکن جب وہ گھر میں داخل ہوتا تو اپنے دل کی دھڑکنوں کو مسل کر بڑی بے تعلق سی بن کر کسی فضول سے کام میں لگ جاتی۔ وہ بے قراری سے اسے اپنی آغوش میں کھینچتا تو وہ ضبط کر کے اس کے جوش پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈال دیتی۔ ارے ارے، یہ قالین تو دیکھیے، ٹھیک ہے نا؟ اور ماجد قالین کو دیکھنے لگتا۔ اتنے میں اس کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا، وہ اسے پیار کی طرف متوجہ ہونے کے کم سے کم موقع دینے کے لیے نہایت خشک اقتصادی اور سیاسی مسئلے میں الجھا دیتی۔ اور تو اور، وہ اس ڈبل بیڈ پر بھی ذرہ بکتر نہ اتارتی، کیونکہ وہ اس سے ڈرتی تھی، وہ ہر جائی تھا نا۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ اگر اس نے واقعی اپنا سارا وجود اس کے سپرد کر دیا، اور اگر اس نے اس سے دعا کی، اور اگر ماجد نے سچ میں اس سے دغا کی، دھوکہ دیا، تو پھر وہ کہیں کی نہ رہے گی، پھر وہ زندہ نہ رہ سکے گی۔ اسی لیے وہ اسے ہر وقت یہی جتاتی تھی کہ اس کے علاوہ بھی دنیا میں کام کی چیزیں ہیں جو اس کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ مگر ایک دفعہ ایک واقعے نے اس کی پالیسی کو چکنا چور کر دیا۔ وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ ماجد کے ماضی کو وہ بھول جانا چاہتی تھی، مگر اس نے بڑھ کر اس کا گلا ہی پکڑ لیا۔ ایک دن اسے کسی نامعلوم شخص نے فون کیا کہ ماجد کو فوراً ہسپتال بھیج دو، کمرہ نمبر 6 میں اس کی بیوی کے بچہ ہوا ہے، بچہ تو تندرست ہے مگر ماں کا آخری وقت ہے، جے جے ہاسپٹل میں ہے۔ جب ماجد گھر میں داخل ہوا تو آبدہ کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ وہ اس وقت سے وہی ٹیلی فون کے پاس بیٹھی تھی، ابھی تو اس کے بیاہ کی مہندی بھی نخنوں پر چمک رہی تھی، مگر اس کا جسم سرد تھا اور چہرہ مٹی کی طرح پیلا۔ تمہاری بیوی کے بچہ ہوا ہے، اسے مسکرا کر کہا۔ ارے ابھی تو شادی کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے بھائی۔ واہ، اس کی آواز سن کر ماجد کے گئے ہوئے آواز لوٹ آئے اور اس نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ مذاق مت کرو، انسان ہو یا درندے، وہ اسے چٹک کر دور ہو گئی۔ ایک بےکس عورت تمہارے کمینے پن کا شکار ہو رہی ہے، اور تم آبدہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہیں ہر جگہ فون کیا مگر جے جے ہاسپٹل میں، بچہ تندرست ہے مگر ماں کا آخری وقت ہے۔ اس پر ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے سر کی قسم، تمہارے سوا میری کوئی بیوی نہیں۔ تو کیا تم نے اسے طلاق دے دی ہے درندے، اپنے بچے کی ماں کو؟ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اس کا گلا گھونٹ دیتی۔ ماجد نے اسے سنبھالنا چاہا مگر اس نے اس کا منہ کھسوڑ ڈالا، کپڑے پھاڑ دیے اور دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر پھوٹ پڑی۔ آبدہ خدا کے لیے رو مت، میری بات سنو، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ تم سمجھ رہے ہو میں اپنی قسمت کو رو رہی ہوں؟ نہیں، خدا کی قسم میں اس بدنصیب عورت کے لیے رو رہی ہوں جس کے ساتھ تم نے دغا کی۔ او خدا، یہ کیا قصہ ہے؟ ماجد کو کچھ عقل آئی، اس نے جے جے ہاسپٹل فون کیا۔ ہیلو، پلیز کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کمرہ نمبر 6 میں مریض کا نام کیا ہے؟ بڑی رد و قدا کے بعد معلوم ہوا کہ کمرہ نمبر 6 خالی ہے۔ او تو وہ مر گئی، اے خدا، تم قاتل ہو، تم نے اسے مار ڈالا، اور تمہارا بیٹا، بدنصیب بچہ، اب اس کا کیا ہوگا؟ یتیم خانے میں پلے گا؟ نہیں، وہ یتیم خانے میں نہیں پلے گا، اسے ماں کا پیار نہیں ملا اور اس کا باپ شیطان ہے۔ ایک مصیبت ہو گئی۔ بڑی مشکلوں سے جے جے ہاسپٹل سے گواہی دلوائی کہ کمرہ نمبر 6 میں کسی عورت کے بچہ نہیں ہوا، نہ کوئی عورت مری، ایک بدہضمی کے مریض لالا جی تھے، وہ بھی 2 دن ہوئے رخصت ہو گئے۔ اور پھر اس مما کا بھید کھلا۔ ماجد کے دوست جنہوں نے یہ بھونڈا مذاق کیا تھا، وہ سمجھے تھے آبدہ مذاق پر ہنس دے گی۔ بڑی بحثوں کے بعد طے ہوا کہ واقعی غلطی اس احمق دوست کی تھی اور آبدہ کی ذہنیت کی کہ اس نے اس بہتان کا یقین کر لیا۔ بات آئی گئی ہوگی، مگر آبدہ اس ٹیلی فون کے بعد سے جو اس کے دل پر گزری تھی نہ بھول سکی۔ یہ بات اسے بار بار ڈرونا خواب بن کر ستاتی کہ اس ہاسپٹل میں بچہ ہوا ہے، آخری وقت ہے، اور ماجد کی نئی بیوی اسے ڈھونڈ رہی ہے، ٹیلی فون کر رہی ہے اور وہ نہیں ملتا، اور وہ کمرہ نمبر 6 میں دم توڑ رہی ہے۔ مگر 10 برس گزر گئے، خواب سچا ثابت نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، دونوں تندرست ہیں، بچہ نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ خدا کے لیے آ جاؤ، ماجد کا تازہ خط اس کے سامنے تھا۔ تار اور خط لگاتار آ رہے تھے۔ امی جان کی حالت بہت نازک ہے، وہ بار بار جواب دیتی۔ ماجد کی ماں پر فالج کا دوسرا حملہ تھا، وہ انہیں دیکھنے آیا تھا، اور آبدہ ان کی تیمارداری کے سلسلے میں رک گئی تھی۔ اب بڑی بھی نہ مرتی تھی اور نہ اچھی ہوتی تھی، میں انہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے آ جاؤں؟ ایسے تڑپے کیوں جا رہے ہو؟ فی الحال وہاں کسی سے عشق کر ڈالو، گزر ہو جائے گی، وہ مذاق میں چھڑنے کو لکھتی، جس کے جواب میں ماجد چڑ جاتا۔ کیوں، کیا 10 برس میں سارے داؤ پیچ بھول گئے؟ وہ اور جلانے کو لکھتی، بیچارے، تمہاری شامت آئی ہے، وہ جل کر لکھتا۔ خدا خدا کر کے امی جان ذرا ٹھیک ہوئیں تو مکھن باجی اپنا چھٹا بچہ جننے آن ٹپکی، ایک آبدہ ہی چھڑی تھی، باقی سب خود اپنے چوزے سمیٹنے میں جٹی ہوئی تھی۔ کہو تو بجیا کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آ جاؤں، اس نے ماجد کو لکھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی جلدی کی ضرورت نہیں، مگر خدا کے لیے اس کے بعد فوراً روانہ ہو جانا، ماجد نے مردہ دلی سے جواب دیا۔ اس چکر میں پورے 6 مہینے لگ گئے۔ جب وہ آئی تو ماجد میاں کا کچھ منہ پھولا ہوا تھا، مگر آبدہ گھر کی اجڑی صورت سنوارنے میں جٹ گئی۔ نہ چادر تولیے کا پتا، نہ برتنوں کا ٹھکانا، آدھے آس پڑوس میں سے مانگے گئے ہوئے تھے۔ خدا کے لیے نئے خرید لو کہ چھٹی ہو، ماجد نے ہر وقت چمچوں کٹوروں کا ذکر سن کر عاجز ہو کر کہا، مگر آبدہ کو تو ایک ہی دھن سوار تھی، اس نے جب تک گھر چندن نہ کر لیا تب تک چین سے نہ بیٹھی۔ بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور باورچی خانہ سجا چکنے کے بعد اس نے کپڑوں اور جوتوں پر نظر ڈالی۔ ماجد کے تقریباً آدھے کپڑے غائب تھے، خود اس کی ساڑیاں نہیں ملی، سفیانی اور قیمتی کو چھوڑ کر بہت سی غائب تھیں۔ وہ نوکروں کو پھٹکارتی رہی، سبھی قرآن اٹھانے کو تیار ہو گئے، اور بہرا خود روز صاحب کے سامنے ان کے بیڈ روم میں تالا لگا کر چابیاں انہیں تھما دیتا تھا۔ سب سے زیادہ تو اسے فکر ماجد کی ہوئی، وہ بھی قریب قریب آدھا غائب تھا، اجاڑ صورت کچھ کھویا سا۔ آبدہ گھر کے چکر میں غور بھی نہ کر سکی، وہ بھی کچھ گونگا سا ہو گیا تھا۔ تم واپس آ کر بھی نہیں ملتی، اس نے شکایتن کہا، دیکھ رہے ہو گھر کا کیا حال ہو چکا ہے، میرا ٹیلکم پاؤڈر کا ڈبا بھی غائب ہے، کس کس چیز کو رو، اس کی بدبو سخت ناپسند تھی تمہیں، مجھے تو نہیں، تم ہی ناک منہ چڑھاتے تھے۔ خیر غارت ہو گیا تو کوئی بات نہیں، مجھے تو اس بات کا غصہ ہے کہ جھاڑو پھیری کس نے۔ میں نے، ماجد نے مجرموں کی طرح اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ सिगरेट जलकर मेज पोश पर गिर पड़ी। एक झटके से वो माजी से भागकर कमरे में लौट आई। उस लंबे सफर ने उसे शल कर दिया। उसने स्वेटर कुर्सी पर रख दिया। जब खत्म हो जाएगा तो उसे प्रेस करके पिछले हफ्ते जो स्वेटर खत्म किया था उसी के साथ रख देगी। उसने खुद को गम के हवाले कर दिया और अपनी तरफ के हिस्से पर लेट गई। आंसुओं कनपटियों पर गिरकर बालों को भिगोने लगे। उसे पास के तकिए पर होने से हाथ रखा और फिर माजी की तरफ रुख मोड़ लिया। इतनी बार हर दफा वाक्य को दोहराया था कि सिलसिला जोड़ने में दिमाग भी दिमाग पर जोर डालने की जरूरत ना महसूस करता था। कैंटीन में काम करती है? कितनी बार पूछोगी? जितनी बार तुम कहते रहोगे कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं। उसकी आवाज में मौत की सी धीरज थी। तब तो ये बहस कभी खत्म ना होगी। इसके बाद भी तुम्हारी राय में मुझे इस घर से जाना नहीं चाहिए? हां, मैं इस ढंडबार घर में अकेली क्या करूंगी? तुम जाओगे तो नहीं, मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। माजिद ने बच्चों की तरह जिद की। आपदा का जी चाहा उसका मुंह नोच ले। वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। माजिद की आंखें झुक गईं। मैं सुबह की गाड़ी से चली जाऊंगी, वो फैसला कुन अंदाज में उठी। तुम सुबह की गाड़ी से तो ना जा सकोगी, माजिद ने बड़े वसोक से कहा। इतनी सवेरे कफन दफन का इंतजाम ना हो सकेगा। फिर वही धमकिया? सोचो तुम क्या कह रहे हो, मेरा जब्त फौलाद का नहीं बना। मेरा भी यही ख्याल था। काश मैं तुम्हारे जब्त की दीवार ढा सकता। तुम आम औरतों की तरह मेरा मुंह नोच लेती, मगर तुम आम औरत नहीं हो, तुम आमदा हो। तुम्हारे कदमों पर सर रखकर अपने गुनाहों की माफी मांगने की भी हिम्मत तो नहीं होती। इन सोकियाना बातों से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा फर्ज है कि इंसाफ को हाथ से न जाने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ भी दगा करो। आबदा, तुम्हारा नरम लहजे का जहर मुझे मफलूत किए दे रहा है। मैंने सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद तुम दूसरी औरतों से मुख्तलिफ हो, इसलिए मेरी गलती पर बेताल्लुक होकर सोच सकोगी। अब तक वो कुछ नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था जो अब तक नहीं किया? मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। एक अधूरे इंसान को अगर माफ नहीं किया जा सकता तो एक ही रास्ता रह जाता है, यानी खुदकुशी। बिल्कुल, इन रोमांटिक बातों में क्या उलझाते हो, आपदा ने उकता कर कहा। आपदा, अगर मैंने गलती से अंगारा उठा लिया तो क्या अब सारी उम्र उसे हथेली पर रखे फूंकता रहूं? ये कतई भोंडी मिसाल है। शोलों से खेलने की तो तुम हमेशा से आती हो। 10 बरस तुम एक गैर मानूस और एक गैर कुदरती जिंदगी गुजारते रहे। मौका मिलते ही तुम अपनी असलियत पर आ गए। आपदा के लहजे में करख्तगी रच गई। माजिद को कुछ उम्मीद बन ली। आपदा, अगर ऐसी ही हमाकत तुमसे सरजत हो जाती तो वाह खुदा मैं ऐसी सजा न देता। क्या तुम्हारा ख्याल है वाकई मैं इस खाली उल दिमाग गंवार लड़की के साथ जिंदगी गुजार सकता हूं? अगर वो वाकई इतनी गैर दिलचस्प थी तो फिर तुम्हारी महबूबा दिलनवाज कैसे बनी? लेकिन अगर कोई रफा हाजत के लिए मोतरी में दाखिल हो जाए तो फिर उसे वही कैद कर देना चाहिए? क्या वो सारी उम्र वहीं रह सकता है? मैंने कभी यह दावा नहीं किया कि मैं फरिश्ता हूं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं नहायत बोदा और नामुकम्मल इंसान हूं, मगर इतनी बड़ी सजा का हकदार नहीं। खुद ही सोचो, अगर मैं उसे बर्दाश्त कर सकता तो कौन सी रोक हायल थी تمہاری زبردستی کی ضرورت نہ تھی۔ میں تمہیں بغیر عذر کیے چھوڑ کر جا سکتا تھا، کیا تم مجھے روکتی؟ قطعی نہیں۔ یقیناً، تم تو مجھے دونوں ہاتھوں سے دھکیل رہی ہو۔ اگر مجھ میں ذرا بھی خودداری ہوتی تو منہ کالا کر جاتا۔ اگر مجھ سے کچھ ایسی ہی چوک ہو جاتی تو واہ خدا، میں تمہاری ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتا، مگر تمہیں ایک وحشی درندے کے ساتھ رہنے کی سزا نہ دیتا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کہ تم جو سزا چاہو دے لو۔ تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے تو میں تمہاری مرضی کے بغیر خاک بھی نہ لگاؤں گا۔ ہم دو دوستوں کی طرح تو ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کا پہنچا۔